الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى. الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقال تعالى: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف على أمتي الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. فهذه الدنيا مرتحلة ذاهبة، وهذه الآخرة مرتحلة قادمة، ولكل واحدة منهما بنون. فإن استطعتم ألا تكونوا من بني الدنيا فافعلوا، فإنكم اليوم في دار العمل ولا حساب، وأنتم غدا في دار الحساب ولا عمل. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال. میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے تو میں آپ سارے بھائیوں کا شکر گزار ہوں. آپ عجب اللہ کی محبت میں آئے ہو، حیرت کی بات ہے. پنجاب میں تو ایسے مجمع اکٹھے نہیں ہوتے، رشک ہو رہا ہے کہ کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو. یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور دین کی قدر کا وافر حصہ موجود ہے. اللہ ہمیں آپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ بہت خوش ہو رہا ہوگا اس وقت آپ، اور اللہ کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہوں، اور اللہ کا رسول بھی خوش ہو رہا ہوگا کہ ہر پیر اور جمعرات کو امت کا عمل آپ کے دربار میں بھی پیش کیا جاتا ہے. تب یہ پتہ نہیں اللہ ہی جانے کتنے آئے بیٹھے ہیں، اللہ گنے گا ان کو. ہاں، میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، 8 دن ہو گئے، روزانہ 3 بیان، 2 بیان، رات کو 2 بجے سنو. تو میں آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، چند ایک باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں. تو کہتے ہیں: من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر گزار نہیں، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں. تو اس لیے پہلے میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا کہ کہاں کہاں سے کتنے کتنے سفر کر کے، اور میں دیکھ رہا ہوں اکثر نوجوان بیٹھے ہوئے، سفید بالوں والے بہت کم نظر آ رہے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، پوری دنیا کے انسانوں کا، میرا اور آپ کا ایک مسئلہ ہے اجتماعی، وہ ہے اللہ کو راضی کرنا۔ میں روزانہ بس یہ ایک بات دہراتا رہا ہوں، آج بھی اسی کو ہی دہرا رہا ہوں۔ پوری دنیا کے مرد عورت، کالے گورے، اول آخر، سب کا ایک مسئلہ ہے اجتماعی جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، وہ ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اے پوری دنیا کے انسانوں، میں اور میرا رسول اس بات کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ تم ہم دونوں کو راضی کرو۔ اس وقت جو انسانیت کا رخ ہے وہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، وہ اپنے من اور اپنی شہوتوں کو اور اپنے دل کو راضی کرنے والا رخ بنا ہوا ہے۔ تو ہم اللہ کو راضی کرنا اپنی زندگی کی منزل بنائیں، اپنی کوشش بنائیں، یہ صرف تمنا سے نہیں، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے لیے اللہ نے 125,000 نبی بھیجے، 125,000۔ شیطان اس کے مقابلے میں ایک اور شخصیت کو کھڑا کرتا ہے، ادھر اللہ ہے، وہ کہتا ہے مجھے اور میرے رسول کو راضی کرو، ادھر شیطان ہے، وہ کہتا ہے اپنے آپ کو ہی راضی کرو، چھوڑو یہ مولویوں کی باتیں ہیں۔ یہ دو نظریے پہلے دن سے ہیں اور یہ دونوں طاقت سے وجود میں نہیں آتے، ایک خاص طریقے سے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ میری منزل ہے، مجھے مرنے سے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ کی رضا وہ موقوف ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی پر۔ اللہ تعالیٰ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ فلا انصاب بینہم یومئذ ولا یتساءلون، قیامت کے دن کوئی نسب نامہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے لیے ایک قانون ہے، وہ ہے کہ میری پوری زندگی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تابع ہو جائے۔ یہ پیچھے کیا شور مچا رہا ہے بھائی، اب کیوں کہہ دیا، اتنا بڑا مجمع آ رہا ہے۔ بھائی تو یہ پہلے سے تھا، کل بھی یہی حال ہوا اور آج پھر وہی مسئلہ ہے۔ تو وہ بھائی فرما رہے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی، اب کیا کیا جائے۔ بھائی یہ جو کوئی ٹیپ کرنے والے ہیں وہ لائن کاٹتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، وہ سب کا بیڑا پار کرتے ہیں۔ بھائی تمہیں ٹیپ کرنا ہے تو ایسی جگہ کرو جہاں سے لائن نہ کٹے، یہ کیوں ایسا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ کل بھی یہی کیا تھا، آج بھی شاید، میری بات گمانی ہے، اللہ کرے غلط ہو، ویسے سپیکر خراب ہو گیا ہو تو، لیکن اگر کوئی سی بھائی نے ایسا کیا ہے تو بھائی وہ یہ کام نہ کریں، وہ کسی ایسی جگہ بیٹھ کر ٹیپ کر لے جہاں سے یہ سارے مجمع کا نقصان نہ ہو۔ بھائی آواز آ رہی؟ وہ کہہ رہے نہیں آ رہی ہے، اب میں کیا کروں۔ تو اب وہ جو چھوڑ مچائیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ آخر جو آدمی اتنی دور سے آیا اس کا حق نہیں کہ وہ سنے، مجمع زیادہ ہو گیا نا تو ہم بے احترامی کرتے ہیں، جب تھوڑے ہوتے تھے تو پیچھے پیچھے کرتے تھے، اب زیادہ ہو گئے تو تکیے دیتے۔ وہ قسم پورے قرآن میں سب سے خوبصورت قسم ہے، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے، یعنی اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانے کی قسم، والضحا، واللیل اذا سجا، یہ دن اور رات کی قسم، واللیل اذا یغشا، والنہار اذا تجلا، یہ دن اور رات کی قسم، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، یہ میں آپ کو مختلف بتا رہا ہوں، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل اذا یسر، قل ایو ربی انہو لحق، یہ قرآن نے مختلف قسمیں اٹھائی ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے خوبصورت قسم، قرآن پاک کی سب سے خوبصورت قسم، طور سے سنے میری بات، قرآن پاک کی سب سے خوبصورت قسم ہے فلا وربک، فلا وربک، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ کہتا ہے اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم میں اس کا مزہ تو لے سکتا ہوں ترجمہ نہیں کر سکتا. اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم. کوئی اور ہے یا خود ہے؟ تو یہ قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ اے میرے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم. یہ سب سے حسین اور سب سے خوبصورت قسم. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ایسا بیان کیا ہے کہ جو کسی اور زبان میں بیان نہیں ہو سکتا. اور کہا کیا ہے کہ اے میرے حبیب کوئٹے والوں کو کہو, کوئٹے والوں کو کہو کہ وہ کہہ رہا ہے مجھے تیرے رب کی قسم جب تک تم میرے نبی کے غلام نہ بنو گے میں تمہارا کبھی نہیں بن سکتا, میں تمہارا ایمان کبھی قبول نہیں کر سکتا. فلا وربک, بس میں تیرا ہی رب ہوں, میں اور کسی کا نہیں ہوں. اس میں اتنی محبت کا اظہار ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت والا بتائے تو بتائے, میں تو آنکھوں سے دیکھتا ہوں دل سے اندھا ہوں. تو اے میرے حبیب میں صرف تیرا ہوں کسی کا نہیں, میں تیرا رب ہوں کسی کا نہیں, میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے. کوئٹے والوں کو کہہ دو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بھی بن جاؤں, ان کو بھی اپنا بنا دوں, ان کو بھی اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لوں, ان پر بھی اپنی ربوبیت کا سایہ کر دوں, انہیں بھی اپنی رحمت کے لیے اپنے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھولوں, تو انہیں کہو وہ بلوچ نہ رہیں, وہ پٹھان نہ رہیں, وہ پنجابی نہ رہیں, وہ سندھی نہ رہیں, وہ بروہی نہ رہیں, وہ مکرانی نہ رہیں, وہ گلگتی چترالی نہ رہیں, وہ عربی اور ایرانی نہ رہیں, وہ محمدی بن کے دکھا دیں, بس میں ان کا بن جاؤں گا. فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. واہ واہ, لا یؤمنون, کہہ دو ساری دنیا کے انسانوں کو پڑھتے رہو کلمے, مجھے تمہارا ایمان قبول نہیں ہے. حتی یحکموک فیما شجر بینہم, جب تک تیرے فیصلوں پر سر نہ چکا دیں, جب تک تیرے فیصلوں پر سر نہ چکا دیں, جب تک تیری منشا میں ڈھل نہ جائیں, اس وقت تک میرے ہاں قابل قبول نہیں ہے. یہ اللہ کو راضی کرنا منزل ہے, منزل ہے. ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی دنیا, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے میری عبادت کرو, تو اس کا آخری نتیجہ کیا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا. اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑو, انی اذا اطعت رضیت, میں نے تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا, جب تم میری عبادت کرو گے میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. فاذا رضیت بارکت, میں راضی ہوں گا تو برکت دیں گو. وليس لبركتي نهاية, اور میری برکت کی کوئی حد نہ ہوگی. وإني إذا عصيت, تو میری نہیں مانو گے, غضبت, میں غصے میں آؤں گا. وإذا غضبت, جب میں غصے میں آؤں گا, لعنت, میں پھر تم پہ لعنت برساؤں گا. وإن اللعنة مني تبلغ السابع من الولد, پھر میری لعنت سات سات پشتوں تک چلتی چلی جائے گی. ارے بھائیو, اس وقت ہمارا قبلہ بدلا ہوا ہے. قبلہ اللہ راضی کرنا ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے, مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ دل کی اندر کی پکار نہیں. جب یہ پکار نہیں ہے تو اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے اس کی دوڑ بھی کوئی نہیں ہے. اس وقت کی ساری طاقت اس پر لگی ہوئی ہے کہ مجھے پیسہ کمانا ہے, مجھے پیسہ بنانا ہے. پیسہ آئے گا پھر میں یہ کروں گا, گاڑی, بنگلے, مکان, سیاست, زراعت, حکومت, تجارت, فائیو اسٹار ہوٹل اور پھر میوزیکل نائٹس, میں یہ سارا کچھ تب کروں گا جب پیسہ آئے گا. تو ساری دنیا کے انسانوں کی دوڑ ہے پیسہ کماؤ, پیسہ کماؤ. اس کے یہ دوڑ کی, اس دوڑ کی دعوت شیطان نے دی اور اس نے اس پر جان لگائی, اس کی دعوت چل گئی. ادھر اللہ کا فرمان ہے, واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ, میں اور میرا رسول اس کے قابل ہیں کہ ہمیں راضی کرو. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو ڈنڈے سے نہیں چلایا جاتا, سمجھا کے چلایا جاتا ہے. طاقت سے نہیں چلایا جاتا, سمجھا کے چلایا جاتا ہے. باطل کے پھیلنے کے لیے بھی تلوار سبب نہیں ہے اور حق کے پھیلنے کے لیے بھی تلوار سبب نہیں ہے. باطل کے پھیلنے کا راستہ اور حق کے پھیلنے کا راستہ ایک ہے, ایک ہے. گھبرانا نہیں ہے, بتاؤں گا تو پھر تمہیں پریشانی دور ہو جاؤ گی. حق کے پھیلنے کا راستہ بھی دعوت ہے اور باطل کے پھیلنے کا راستہ بھی دعوت ہے. نہ کسی کو تلوار سے زنا کروایا جا سکتا ہے اور نہ کسی کو تلوار سے نماز پڑھائی جا سکتی ہے, نہ کسی کو تلوار سے پتھر کے آگے جھکایا جا سکتا ہے, نہ کسی کو تلوار کے ذریعے سے حافظ قرآن بنایا جا سکتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس سے نہیں چلتی. ان دونوں کے لیے ذہن بنایا جاتا ہے. ذہن انسان جانور نہیں ہے, انسان ہے. یہ عقل رکھتا ہے, یہ سوچ رکھتا ہے, پھر اس سوچ پر یہ فیصلے کرتا ہے. سوچ اس کی بدلتی ہے جیسا اس کو ماحول ملتا ہے, جیسی یہ محنت کرتا ہے ویسے اس کا مزاج بنتا ہے, ویسے اس کے انداز بنتے ہیں. پھر اس پر یہ خود چلتا ہے, پھر اسے چلانا نہیں پڑتا, یہ خود چلتا ہے. جس دن آدم علیہ السلام اترے اسی دن شیطان اترا. آدم علیہ السلام نے اپنی بات چلائی, شیطان نے اپنی بات چلائی. شیطان کی دعوت پہ قابیل تیار ہوا, آدم علیہ السلام کی دعوت پہ حابیل تیار ہوا. قابیل نے حابیل کو قتل کیا, یہ شیطان کی دعوت کا ثمرہ ہے. اس نے آ کر قابیل کو گردن سے نہیں پکڑا تھا, مار حابیل کو ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. اس نے اس پر محنت کی, اس کو دعوت دی, اس کا ذہن بنایا. دونوں راستے, لوگ پیسے کو مطلب بنا لیں اور شہوتوں کو مطلب بنا لیں اور عورتوں کی دوڑ لگائیں اور کرسیوں کی دوڑ لگائیں اور ناچ گانے کے رسیا ہو جائیں اور شراب کے وہ عادی ہو جائیں اور جو اس سٹے کے وہ عادی ہو جائیں, اس کے لیے بھی ڈنڈا نہیں ہے. دعوت تبلیغ ہے, تبلیغ چلتی ہے. اور لوگ اللہ کے بننے بن جائیں اور اللہ کے رسول کے آگے جھک جائیں اور اللہ کی ماننے والے بن جائیں, اس کے لیے بھی ڈنڈا نہیں ہے. تبلیغ ہے, تبلیغ دعوت ہے, دعوت. اور بلکہ اس سے بھی اور پیچھے چلے جاؤ, اللہ کا کام بھی وحی سے چلتا ہے اور شیطان کا کام بھی وحی سے چلتا ہے. شیطان کے ہاں بھی وحی کا سلسلہ ہے اور نبیوں کے ہاں بھی وحی کا سلسلہ ہے. اب قرآن کی سنو, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. میرا اللہ کہہ رہا ہے, یہ جو ہے نا, میں نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنائے ہیں انسانوں میں سے اور شیطانوں میں سے. وہ آپس میں وحی کے ذریعے سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا آپس کا جو رابطہ ہے اور پیغام ہے وہ وحی, یوحی وحی. البتہ معنی کا فرق ہے, لفظ ایک استعمال ہو رہا ہے اس لیے بتا رہا ہوں. یوحی شیطان بھی وحی بھیجتا ہے, لیکن وحی کون سی ہے؟ زخرف القول غرور, جھوٹ فریب فراڈ. اور اللہ کا کام بھی وحی سے چلتا ہے. انا اوحینا الیک, اے میرے حبیب میں نے تیرے اوپر وحی اتاری. کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد, اے میرے نبی میں نے نوح سے لے کر تجھ تک, تجھ سے لے کر نوح تک سب پر وحی کو اتارا. وان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, یوحون ایک ہی لفظ ہے. شیطان بھی وحی بھی اتارتا ہے اور اس وحی کو لے جانے والے اس کے شیطان ہیں. ہر جگہ تو ابلیس نہیں نہ جاتا, ہر جگہ ابلیس تھوڑا جاتا ہے, وہ تو مکے میں رہتا ہے. ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے شیطان کافی ہیں جو ہمیں پکڑ کے لیے پھرتے ہیں, وہ اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہمیں پکڑنے آئے, وہ ادھر مکے میں ہی ہوتا ہے. تو ان کا سلسلہ چلتا ہے وحی. لیوحون الی اولیاء, یوحی بعضہم. ہاں اب یہ فرق آئے گا, انا اوحینا الیک, ہم نے تیرے اوپر وحی اتاری اور سارے نبیوں پر وحی اتاری, لیکن دونوں کی وحی میں فرق کیا ہے؟ شیطان کی وحی ہے زخرف القول غرورا, بڑی خوبصورت لیکن اندر سے دھوکا, بڑا حسین اندر سے دھوکا, بڑے حسین و جمیل اندر میں فراڈ, اندر میں جھوٹ, اندر میں سیاہی ہے. اور جو اللہ کی وحی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وبالحق انزلناه وبالحق نزل, تیرے رب نے اسے حق کے ساتھ اتارا اور یہ حق کے ساتھ اتری ہے. تو اب دونوں وحیوں کا فرق سامنے آ گیا, ایک وحی حق ہے اور ایک وحی باطل اور جھوٹ ہے. اب یہ وحی کو جو آگے چلانے کا سلسلہ ہے, یہ بادشاہوں سے نہیں, یہ دعوت دینے والوں سے ہے. دونوں طرح کے دائی دنیا میں رہیں گے, کچھ باطل کی دعوت دیں گے اور کچھ حق کی دعوت دیں گے. باطل والے اخلاص سے دعوت دیں گے, قربانی کریں گے, لوگ باطل پہ چلنے والے بن جائیں گے. حق والے حق کی دعوت دیں گے, اخلاص سے دیں گے اور اتحاد اور دلوں کے جوڑ کے ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو چلا دے گا. اگر یہ حق پر بھی ہوئے اور دعوت بھی حق ہوئی اور ان کے دل پھٹ گئے, پھر بھی اللہ باطل کی دعوت کو ان پہ غالب کر دے گا, اور ان کی دعوت حق ہو کر بھی اوپر کی قبولیت کا فیصلہ کروا دیں, زمین میں کوئی نتیجہ ظاہر نہ کروا سکے. میری بات غور سے سننا, دنیا میں کفر کے پھیلنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے اور حق کے پھیلنے کا ذریعہ بھی دعوت ہے. آگے جب دعوت وجود میں آ جاتی ہے, پھر حکومت بھی نفع دیتی ہے, طاقت بھی نفع دیتی ہے, پیسہ بھی نفع دیتا ہے, تدبیر بھی نفع دیتی. دعوت ہی کوئی نہ ہو تو پھر حکومت نفع نہیں دیتی. جب حق کی دعوت وجود میں آ جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ صدیق کا مال نے بھی نفع دیا, ابو بکر کی اور عمر کی شجاعت نے نفع دیا, اور علی کی تلوار نے نفع دیا, اور خالد کے سیف اللہ ہونے نے نفع دیا, اور ان کی تدبر اور عبداللہ ابن مسعود کے تدبر نے نفع دیا. یہ کب؟ جب پہلے چیز تو ہو. اور یہ جسم موجود ہے, پتا بھی تو باقی جی کے ساتھ ہیں. اب جسم تو ہے نہیں تو ہوا میں خاکہ کھڑا کرو گے, ٹھیک ہے؟ شیطان بھی چلتا ہے داعی بن کر, اور انبیاء بھی چلتے ہیں داعی بن کر. شیطان کیسے دعوت دیتا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا, نبی کیسے دعوت دیتے ہیں وہ بھی اللہ نے بتایا. شیطان کی دعوت وہ کہے گا قیامت کے دن جب لوگ اس کو پکڑے گے نا, تیرا بیڑا غرق ہو جائے, تو نے شراب پلائی, تو نے زنا کرایا, تو نے پتھر کی پوجا کرائی, تو نے ماں کی نافرمانی کرائی, تو نے باپ کی نافرمانی کرائی. وہ کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان, کبھی میں نے تمہیں ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا؟ میں نے کیا کیا تھا؟ الا ان دعوتکم, میں نے تو دعوت دی تھی. سنے میری بات, الا ان دعوتکم, میں نے تو تمہیں تبلیغ کی تھی, تم نے میری تبلیغ پہ اپنی تشکیل کروا لی, چولہا لکھا دیا. آپ نبی کی طرف آؤ, میں دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤں. یہ شیطان کہہ رہا ہے الا ان دعوتکم. اب نبیوں کے صفحے پر آؤ تو پہلا نبی نوح علیہ السلام ہے, جب ساری محنت کر کے تھک گیا نا, ہار گیا. پر نبی ہارا نہیں کرتا حوصلہ, وہ تو اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اب کوئی دیکھیں میں ایمان لائے گا, جو ہلا چکے لا چکے, بس الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. کہ اے نوح, اب یہ باقی ایمان نہیں لائیں گے. تو پھر کہا, اب اللہ سے بات کرنی شروع کی. یہ بات ایسی خوبصورت ہے, اللہ سے دعا مانگی ہے. دیکھو قرآن نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ اللہ سے بات کیسے کرنی. ہم سیدھا شروع ہو جاتے ہیں, اب یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے, یا اللہ یہ بنا دے, یا اللہ وہ بنا دے, یا اللہ ادھر کر دے, یا اللہ ادھر کر دے. اور نوح علیہ السلام نے جب اللہ کے سامنے دعا کیا نا, تو ایسے کیا جیسے ایک دکھی کسی بادشاہ کے آگے اپنی فریاد سناتا ہے. اس کی فریاد تو ہوتی ہے لمبی, اور بیچ میں ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی تمہید تو لانی, اور مقصد مختصر ہوتا ہے. یہی دعا کا طریقہ ہے جو اللہ تمہیں قرآن میں سکھا رہا ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کرو, باتیں کرو, منتیں کرو, اللہ کے سامنے اپنی کہانیاں دہراؤ. اب سنو, اب اللہ تعالیٰ نے جب 950 سال گزر گئے نا, تب نوح علیہ السلام اللہ سے بات کرنے لگے, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. ایک لفظ آیا ہے دعوت, سمجھ گئے نا؟ شیطان نے کیا کہا تھا, دعوت الا ان دعوتکم فاستجبتم لی, میں نے تمہیں تبلیغ کی, تم نے اپنی تشکیل کروائی. ادھر نبی بھی کہہ رہا, رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میرے مولا میں تو دعوت دیتا رہا دن رات دی, کوئی چلہ تین چلہ نہیں تھا, دن بھی دعوت تھی رات بھی دعوت تھا, میرا سب کچھ دعوت پہ لگا. لیکن آگے اللہ کو نہیں پتا کہ نوح کے ساتھ کیا ہوا, پر سنایا کرو. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, وہ تو بھاگ نہیں گئے. فإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واصروا واستکبروا استکبارا ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا. جب یہ ساری کہانی اللہ کو سنائی, یا اللہ میں بولتا تھا نا, میں دعوت دیتا تھا, کانوں میں انگلیاں, چہرے پر کپڑا ڈال لیتے تھے اور تکبر میں پڑتے تھے, پھر میں زور سے بولا, میں چیخ کے بولا, میں آہستہ آہستہ بولا, میں ایک ایک کے پیچھے گیا, میں مجمع میں گیا, میں گھروں میں گیا, میں ایک کے پیچھے گیا, یہ سب کچھ میں کرتا رہا. پر وہ تکبر میں پڑتے رہے. پھر یا اللہ میں کیا کہا کرتا تھا؟ مضمون دعوت بھی سمجھایا ہے,
قرآن مضمون دعوت سمجھا رہا ہے, نماز کی تفصیل نہیں سمجھائی لیکن دعوت کی تفصیل سمجھائی ہے. اللہ میں نے کہا کرتا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں ان سے کہتا تھا ایک اللہ کے سامنے توبہ کرو, بڑا مہربان ہے, کیا کرے گا, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, بارشیں دے گا بر وقت, وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ تمہارے لیے باغ لگائے گا, نہریں لگائے گا, اولاد دے گا, رزق دے گا. یہ بھی میرا رب بتا رہا ہے کہ دعوت دینے والے صرف جنت نہ سنائیں, دنیا بھی سنائیں, صرف اللہ ملے گا, جنت ملے گی, اس پر بندے راضی نہیں ہوتے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, کیا کروں, ایک باتوں باتیں نہیں کر رہی, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ, مجھے پتا ہے میں نے تمہیں بڑی جنت سنائی ہے اور ابھی بھی تمہارے دل میں تھڑکا لگا ہوا ہے کہ روٹی بھی تکھا لیے. تو سنو, ایک اور چیز بھی ہے جو تمہیں اچھی لگتی ہے مجھے نہیں اچھی لگتی, وہ ہے دنیا کی فتوحات اور دنیا کا رزق, تو وہ بھی دے دوں گا, لے لینا. دین ایسا ہے کہ دنیا بھی بنائے گا آخرت بھی. تو میں تمہیں نوح علیہ السلام کا تو آپ کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں اور انہوں نے کیا دعوت تھی وہ بھی بتا رہا ہوں. پھر اللہ کے آگے جھکو, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا, سات آسمان نہیں دیکھتے ہو, وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا, چاند تاروں کی حرکت نہیں دیکھتے ہو, واللہ انبتکم من الارض نباتا, اللہ نے تمہیں کیسے زمین سے اگایا, انبتا, اتنا خوبصورت لفظ ہے انبتا, اس میں اللہ کی محبت جو اپنے بندے کے ساتھ ہے نا, یہ انبتا کے اندر وہ محبت بتائی ہے کہ جیسے تمہیں پودے کو لگاتے ہو پھر کتنی دیکھ بھال کرتے ہو تب جا کر وہ سیب کا درخت بنتا ہے, ایسے ہی تمہارے اللہ نے تمہیں بڑے پیار سے آہستہ 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 پروان چڑھایا پر تم اسی کے باغی ہو گئے. تم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا, دعا تو آگے بھی چلی ہے لیکن جب دعا یہاں تک پہنچ, تیری وکالت میں کرتا ہوں, تیری وکالت کرنے والوں, وہ میرا نو پھر یوں کہہ رہا تھا, میرا نو یوں کہہ رہا تھا, میرا نو یوں کہہ رہا تھا, یہ ہوتا ہے منت خوشامد کے انداز میں دعا کرنے کا نتیجہ. ہمارے یہاں کسی کو دعا مانگنا آتا ہے اور نہ دعا مانگنے کا ذوق اور سلیقہ ہے, دعا آہوزاری کا نام ہے, فریادوں کا نام. خیر یہ پھر دوسری طرف بات چلی آئے گی. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں نے بھی دعوت دی, شیطان نے کہا میں نے بھی دعوت دی, شیطان کی دعوت کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتایا, اَفَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ خَلْفِهِمْ وَمِنْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. مجھے تو تمہیں نکال دیا ہے نا, بڑا ہی تکڑا ہے, مجھے تو تمہیں نکال دیا ہے نا, اب میں چلا نہیں لگاؤں گا, تین چلے نہیں لگاؤں گا, سال نہیں لگاؤں گا, ساری زندگی لگاؤں گا اور ایسی لگاؤں گا میں بھی اپنا مرکز بناؤں گا, اور ان کے مسجد والے بنا لے مرکز, میں بھی مرکز بناؤں گا, کہاں, جو رات تیری طرف جا رہی ہے نا وہاں میں اپنا مرکز بناؤں گا اور وہاں میں بالکل بیٹھا رہوں گا, میں مشورے کے لیے نہیں آؤں گا دو گھنٹے کے لیے, میں سارا دن ساری رات وہاں ٹیک لگا کے بیٹھوں گا, اور پھر جو رات تیری طرف جا رہی ہے چلیں گے لوگ اس پر تو میں سامنے سے حملہ کروں گا, جو بچے گا پیچھے سے حملہ کروں گا, جو بچے گا دائیں طرف سے حملہ کروں گا, جو بچے گا دائیں طرف سے حملہ کروں گا, جب چاروں طرف سے میں فائر گھماؤں گا تو پھر تو دیکھ لینا کوئی کوئی تیرے پاس آئے گا, باقی میرے یار بن سن. اچھا ایک بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بدبخت سچ کہہ رہا ہے, دوسری جگہ کہا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, سچی بات ہے میرے تھوڑے ہی بندے شکر گزار ہوں گے. اچھا آگے سے حملہ کروں گا, کیا مطلب آگے سے حملہ کروں گا, آگے آخرت ہے, میں ان سے کہوں گا آخرت ہے ہی کوئی نہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, ہیہات لما توعدون, کچھ تو اس میں گم ہو جائیں گے اور وہ آخرت کا انکار کر کے میرے غلام بن جائیں گے, جو اس میں نہیں پھنسیں گے کہیں گے آخرت ہے, تو من خلفہم ان کے پیچھے سے وار کروں گا, پیچھے کیا ہے, پیچھے دنیا ہے, روزانہ ہم آخرت کی طرف جا رہے ہیں اور دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, اب پیچھے آخرت ہے, ان سے کہوں گا پیچھے دنیا ہے, کہوں گا دنیا بڑی خوبصورت ہے, جنت بھی ٹھیک ہے پر بلوچستان بھی بلے بلے ہے, سمجھو, تو یوں پھنسائے گا کہ جنت کی سرداری بھی ٹھیک ہے پر ادھر بھی جھنڈے والی کار ہو تو بڑا نشہ آتا ہے, سمجھ گئے, کو میں جو آخرت کو انکار نہیں کر سکیں گے کہ نہیں آخرت ہے, جنت دوزخ اللہ سب سب کچھ ہے. پھر کہوں گا ادارہ, یہ سود ہے, یہ سٹا ہے, یہ جوا ہے, یہ زنا ہے, یہ شراب ہے, یہ بڑے مزے کے کام ہیں ادارہ. تو کچھ کو ادھر میں پھنسا لوں گا, پھر جو ادھر سے بھی بچ جائیں گے, ادھر سے بھی بچ جائیں گے, تو ان کو بائیں طرف سے حملہ کروں گا. دائیں طرف سے, دائیں طرف سے حملہ کیا ہے کہ نہ تو وہ آخرت سے غافل ہوا, نہ دنیا کے شہر میں آیا, وہ بالکل نیک پرہیزگار بنا. ادھر سے حملہ کروں گا, یہ نیکیوں کا ہاتھ ہے, یہ نیکی والا, وہ کیا کروں گا تو ان کو نیکیوں کے تکبر میں پھنسا دوں گا, اور اوروں پہ ان کی زبانیں کھول دوں گا, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, ان کو اپنی نیکی پہ خوش کر دوں گا, اور اوروں کی برائیوں میں پکڑنا, اور اوروں پہ تنقید کرنا, اور اوروں کو حقیر سمجھنا, اور اوروں کی جیبت کرنا, اور اوروں کو برا کہنا, یہ میں ان کی عادت بنا دوں گا. سارا کچھ کر کے خالی ہاتھ ہوں گے قیامت کے دن. یہ جتنا نیک طبقہ ہے ان کو شیطان کبھی بنا کی دعوت نہیں دے گا. یہ جتنا علماء ہیں, یہ تبلیغ والے ہیں, یہ اہل ذکر ہیں, یہ اہل مدارس ہیں, یہ اہل تبلیغ ہیں, یہ اہل علم ہیں, ان کو شیطان کبھی نہیں آ کر کہے گا شراب پیتے ہو, تم سچ بولو, کبھی خیال آیا شراب پیوں؟ کبھی خیال آیا؟ اجو تم آگے بیٹھے ہو تو غیبت روز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غیبت بڑا گناہ ہے کہ شراب بڑا گناہ ہے؟ تمہیں ایک مثال دوں, تم جو مجھے کتنا بزرگ سمجھ کے آئے بیٹھے ہو, کتنے ہزاروں, اور تم کہوں بھائی شراب پیو گے تو تم سارے جوتے اٹھا کے نا مار 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 مجھے ویسے ہی مار دو گے. مارو بدماش کو, یہ تو کوئی اور ہے, اور میں تم میرے پاس بیٹھے ہو, میں کسی کی غیبت شروع کر دوں تو تم میری ہاں میں ہاں ملاؤ گے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے, وہ تو ہے ہی بڑا بدماش. آپ حضرت آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. تو میرے بھائی ہو, تو غیبت کرنا شراب سے بڑا گناہ ہے. تو نیک لوگ پردہ دار عورت کو اللہ شیطان کبھی پردہ اتارنے کی دعوت نہیں دے گا. نیک پاک دامن عورت کو اللہ کو شیطان کبھی بے حیائی کی دعوت نہیں دے گا. اس کے ہاتھ میں کشتی بھی پکڑائے گا اور اس کی زبان کو غیبت پہ چلائے گا.
تیار کردہ آدمی کیسے گھر فون نمبر
ادھر سے حملہ ہوا ہے, یہ بڑا خوفناک حملہ ہے. جتنے نیک لوگ ہیں ان کو نیکی کے تکبر میں پھنساتا ہے. نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے. اور یہ غیبت اور یہ چغلی اور یہ تنقید اور یہ ٹوک اور یہ بے اکرامی اور یہ تحقیر, یہ سب اسی کے آثار ہیں کہ اندر میں اپنی نیکی کا ایک گھمنڈ پیدا ہو چکا ہے. اور غیبت کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے کہنا تو نہیں چاہیے, اور پھر شروع ہو جاتے ہیں. پھر وہ پہلے کہہ رہا کہنا تو نہیں چاہیے, پھر شروع کیوں ہوا ہے؟ ساتھ کہتا ہے اللہ معاف فرمائے. یہ شیطان کے داؤ بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیطان حملہ کرتا ہے ادھر سے, جو اس سے بھی اب ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ, ادھر سے حملہ. الٹے ہاتھ کا حملے میں تو بے شمار پکڑ ہوئے, زنا, شراب, چوری, ڈاکہ, قتل, سود, جوا, سٹا, جتنے کبیرہ گناہ ہیں وہ ادھر لکھے جاتے ہیں. تو یہ آگے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا کا مطلب کیا ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا ہے. تو نیک لوگ بھی دھوکے میں نہ رہیں, شیطان نے ان کے لیے بھی بڑے خوبصورت داؤ رکھے ہوئے ہیں. غیبت اور عجب اور تکبر اور تحقیر اور تنقید اور ان لوگوں کی کمیاں تلاش کرنا, پھر اسے اچھالنا, پھر اسے بولنا, یہ نیک لوگوں کا ایک ریوڑ کا ریوڑ ہے جو اس میں گرفتار ہے. پھر اس نے کہا میرا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا, وہ ہے میں دنیا اتنے خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ وہ دنیا کے عاشق بن کر تیری راہیں چھوڑ جائیں گے. یہ شیطان دعوت دیتا ہے, دعوت سے ذہن بنتا ہے, ذہن سے انسان چلتا ہے. آپ کسی کو طاقت سے چوری نہیں کرا سکتے ہو, کسی کو طاقت سے شراب نہیں پلا سکتے ہو. یہ تبلیغ ہی ہے, دونوں طرف دعوت ہی ہے. دنیا کا سب سے طاقتور عمل دعوت ہے, دنیا کا سب سے طاقتور عمل دعوت ہے. چاہے وہ خیر میں ہو, چاہے وہ شر میں ہو. شر میں چلے گا تو وہ بھی کامیاب ہے, اور اگر حق والے سوئے رہے تو یہ سارے عالم کو لپیٹ میں لے سکتی ہے باطل کی دعوت. ہاں اگر حق کی دعوت چلی پھر دعوت پھر شیطان کی دعوت ان قید الشیطان کان ضعیفا پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ بالکل بیکار ہے وہ ایسے ہوا منصورہ ہو جاتا ہے بشرط کہ حق کی دعوت دینے والوں کو وجود ہو اور وہ دعوت دے رہے ہوں اور اللہ کی رضا مطلوب ہو اور آپس میں دل جڑے ہوئے ہوں اور عزت نفس ہو اور احترام ہو اور ایک دوسرے کی محبت ہو اور ایک دوسرے کی کمیوں پر پردہ ڈالا جائے نہ کہ کمیوں کو اچھالا جائے تو پھر اس دعوت سے ساری دنیا کے شیطان بھی ٹکرائیں گے تو وہ پاش پاش ہوں گے اور پارا پارا ہوں گے اور اللہ حق کے بول کو اونچا کرے گا. شیطان کی دعوت کا نتیجہ کیا ہے؟ شیطان کیوں دعوت دینا چاہتا ہے؟ شیطان کیوں دعوت دینا چاہتا ہے؟ شیطان دعوت دینا چاہتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان اس لیے دعوت دینا چاہتا ہے کہ لوگ جہنم میں چلے جائیں, لوگ جہنم میں چلے جائیں. اور نبی کس لیے دعوت دیتے ہیں؟ ما لی ادعوکم الی النجاتی وتدعوننی الی النار. اے لوگو میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں. نبیوں کی دعوت جنت کی, شیطان کی دعوت جہنم کی. شیطان کی دعوت کا آخری نتیجہ آگ ہے اور نبیوں کی دعوت کا آخری نتیجہ جنت ہے. شیطان کی دعوت کا آخری نتیجہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب ہے اور انبیاء کی دعوت کا آخری نتیجہ اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے اور جنت کے عالی شان مقام ہیں. اور شیطان کی دعوت کا آخری نتیجہ دنیا کی ویرانیاں اور بربادیاں اور نفرتیں اور عداوتیں اور قتل اور جھوٹ اور سود اور سٹے اور جوئے اور نفرتیں اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنے. اور انبیاء کی دعوت کا آخری نتیجہ ہے محبت اور الفت اور عفت اور پاکدامنی اور سخاوت اور علم اور شجاعت اور زہد اور راتوں کا رونا اور دن کا تقویٰ اور ترازو کا صحیح تولنا اور زبان کی سچائی اور آنکھوں کی حیا اور چال میں توازو اور دل میں ایمان کا نور اور سینے میں اللہ اس کے رسول کی محبت اور جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف اور اللہ کو پا لینے کی طلب اور اللہ کے رسول کے عشق و محبت میں تڑپنے کی طلب اور اللہ تک پہنچنے کی طلب. جب انبیاء کی دعوت چلتی ہے تو یہ پھول کھلتے ہیں اور جب شیطانوں کی دعوت چلتی ہے تو یہ کانٹے بکھرتے ہیں. اس وقت میں شیطان کی دعوت طاقتور ہے, طاقتور ہے پوری طرح ہے. اور ایمان کی دعوت ہے چلا اور تین چلے اور سات مہینے اور ایک ساتھ اور اس میں بھی لڑ پھیڑ اور دل پھٹے اور دل کٹے اور آپس میں غیبت اور آپس میں نفرت. اس کے باوجود کہ یہ ساری کمیاں ہیں پر اس طاقت کے اپنے اندر اتنی طاقت ہے کہ اس نے ایک عالم کو ہلا کے رکھ دیا ہے اور کروڑوں انسانوں کے سینوں میں ایمان کی شمع کو فروزاں کر دیا ہے اور کروڑوں انسانوں کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو گئے. پھر اس کو حدیث پاک سے لو, حدیث پاک سے لو کہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ حق اور باطل کا ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی راستے سے مراد سبب. تبلیغ تبلیغ, دعوت دعوت. اور ایک بات ہے, دعوت دینے والا, دعوت دینے والا وہ اپنی چیز کو بیچنا چاہتا ہے, لہذا وہ اس کو بار 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 خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ نئے نئے چیزیں نہیں سامنے لاتا اور نئے نئے مضامین نہیں سامنے لاتا. وہ صرف پیپسی والوں نے اپنا پیپسی کولا بیچنا ہے تو وہ روزانہ پیپسی 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 پیپسی. یہ علماء سار لگاتے رہتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں علمی لوگ, یہ چھ نمبر روزانہ سن کے نہ تھک جاتے ہیں. پھر یہ ایک دو مہینے کے بعد دن گنتے ہیں, سال نہیں لگاتے, کب ختم ہوں گے کب ختم ہوں گے. تبلیغ علمی محنت نہیں ہے, تبلیغ ایمان کی محنت ہے. اور ایمان کی محنت میں ایک سودا بیچنا ہے کہ دل کو اللہ پہ فدا ہونا سکھانا ہے, دل کو اللہ کے رسول کی محبت سے بھرنا ہے. تو بار بار انہیں کو سننے کی ضرورت ہے کہ دل کھچے دل کھچے دل کھچے. مضامین کی کمی نہیں ہے لیکن تبلیغ کے کام کا موضوع وہ علمی تفنن نہیں, علمی مشغافیاں نہیں ہے. تبلیغ کی محنت کا موضوع اللہ کو پا لینا, اس کی محبت کو اور اس کے تعلق کو اور اس رسول کی محبت کو دل میں اتار لینا ہے. تو وہ میں نے ایک دفعہ ان علماء رائمنڈ میں ہوتا ہوں تو ملتے رہتے ہیں, میں ان کو وہ اسی میں پھنسے رہتے ہیں. تو میں نے ان کو مثال دی, میں کہا یہی بتاؤ یہ جو پیپسی کولا والے ہیں یہ روزانہ ایک اشتہار دیتے ہیں پیپسی پیو پیپسی پیو پیپسی پیو, یہ نئے نئے باتیں کیوں نہیں سناتے لوگوں کو, پیپسی پیو پیپسی پیو. اور پھر کیا ہوا کہ آج دودھ سستا ہے, پیپسی مہنگی ہے, لیکن ہمارے گھر کا بچہ کہتا ہے میں دودھ نہیں پیوں گا میں پیپسی پیوں گا. یہ تبلیغ کا اثر ہے, یہ دعوت کا اثر ہے. جنید جمشید نے بتایا کہ میں نے پیپسی کولا والوں کے لیے گانا شروع کیا تو انہیں میں پہلی دفعہ 2.5 لاکھ روپیہ ملا. میں تو انجینئر تھا, 8,000 میری تنخواہ تھی, مجھے 2.5 لاکھ ملا, میں تو ہوا میں اڑ گیا. پھر میری شہرت بنتی گئی, پھر میں پیسے بڑھاتا گیا. تو کہا جب میں نے ٹیکسی کو بولنا شروع کیا تو اس پورے پاکستان کی مارکیٹ میں 25% پیپسی تھا اور 75% کوکا کولا تھا. میں نے جو پیپسی گایا تو 75% پیپسی بن گیا اور 25% کوکا کولا بن گیا. یہ تبلیغ ہے, یہ کوئی تبلیغ میں عیب نہیں کہ ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں اور ایک ہی بات کرتے ہیں, یہ عیب نہیں, یہ تو تبلیغ کا عین مقصود ہے. ہم نے کون سا کوئی علم نقطے بتانے ہیں یا اپنے علم کی دھاک بٹھانی ہے؟ ہم نے تو کہنا بھائی اللہ کے بنو, اللہ کے بنو, اللہ کے بنو, اللہ کے بنو. یہ جو صوفیہ کرام ہیں یہ کہتے ہیں ایک کونے میں بیٹھ کر 10,000 دفعہ کہو اللہ 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 اللہ. وہ کیوں نہیں کہتے کبھی یہ پڑھ کبھی وہ پڑھ یہ پڑھ کبھی وہ پڑھ. یہ تکرار ہے, تکرار تکرار. اس چیز کو کہتے جاؤ کہتے جاؤ وہ دل کا حال بن جائے. ابو نواس نے کہا تھا اجد الملامت فی ہوا کی لذیذتا حب الذکر کی فلیلم من اللبم اشبہت اعدائی فصرت احبهم اذ کان حبی منک حبی منہم. یہ تو دنیا کا عشق بھی بار بار کسی کے کہنے سننے سے آتا ہے. اتنی محبوب کا ذکر سنا کہ دل اس پہ آ گیا, اور پھر ایسا آیا کہ وہ کہتا ہے کہ اب لوگ مجھے لان تان بھی کریں تو مجھے اچھا لگتا ہے, برا نہیں لگتا. تیرے بارے میں لان تان بھی کریں تو مجھے اچھا نہیں لگتا, مجھے برا نہیں لگتا, مجھے اچھا لگتا ہے. کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ جب وہ لعنت کرتے ہیں سب تیرا نام بھی لیتے ہیں, تیرے نام کے عشق میں میں لعنت بھول جاتا ہوں اور تیرے نام کی لذت کو پاتا رہتا ہوں. میرے بھائیو یہ بڑا عظیم و شان تبلیغ کا کام دنیا میں اٹھا ہے. کرنے والے کوئی نہیں, ہمارے جیسے لوگ ہیں کرنے والے, کوئی کرنے والے مل گئے جس دن اس کو, تو دیکھو گے سارا عالم اس کی روشنی سے منور ہوگا اور سارے عالم کا باطل ٹوٹے گا اور سارے عالم کے انسانوں کو روشنیاں ملے گی, صراط مستقیم ملے گا. تو ہماری نفسانیت نے غالب آ کر اس کا حلیہ بگاڑا ہے, تو اس کے باوجود اتنا طاقتور ہے کہ لوگوں کا رخ ایسا پھرا ہے لگ گونگے اللہ کی راہوں میں نکل رہے. اور پچھلے مہینے فیصل آباد سے گونگی عورتوں کی سے روزہ کی جماعت نکلی, اور 2 فروری میں میرے پاس ایک رائمنڈ میں گونگا آیا, 4 سے روزے لگا چکا تھا, گونگا بھی تھا اندھا بھی تھا. کیسے سمجھتا ہوگا؟ میں تو اسی سوچ میں گم رہا کہ یہ سمجھتا کیسے ہوگا. گونگا تو دیکھ کے اشارے کرتا, یہ تو دیکھتا بھی کوئی نہیں ہے. تو پھر میں نے اس کے ترجمان کو دیکھا, اس کو ہاتھ پکڑ کے کچھ اشارے کرتا تھا اس کا, کبھی یوں ہاتھ, کبھی ایسے ایسے, کبھی ایسے ایسے, کبھی ایسے ایسے. تو پھر وہ سمجھ کر آگے, پھر وہ بھی اس کا اشاروں سے اس کا جواب دیتا تھا. یہ دعوت کو کام ہے جس نے گونگے پہلے اور اندھوں کو بھی اللہ کے کام پہ کھڑا کر دیا ہے. تو یہ قرآن پاک سے میں نے آپ کو دونوں تک موازنہ کر کے بتایا ہے کہ حق کے پھیلنے کے لیے بھی دعوت ہی سبب ہے اور باطل کے پھیلنے کی بھی دعوت ہی سبب ہے, اور حق کے پھیلنے کا انداز بھی لوگوں کے پیچھے کرنا ہے اور باطل کے پھیلنے کا انداز بھی لوگوں کے پیچھے کرنا ہے. پھر جب ایک ذہن بن جاتا ہے پھر لوگ خریدار ہوتے ہیں, پھر اپنے آپ بات چلتی ہے, پھر اپنے آپ آگے نظام چلتا ہے, لیکن پہلے دعوت دینی پڑتی ہے. تو اب حدیث پاک دیکھو تو اللہ کے نبی نے کہا ان ھذا الخیر خزائن, یہ میرا دین یہ لامحدود خزانوں کا نام ہے. لیکن کل خزانے مفاتیح, ان خزانوں کی چابیاں ہیں. فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر, مبارک ہو اس بندے کو جو خیر, جو دین کے لیے چابی بنا اور شر کے لیے تالا بنا. تالا اور چابی کی تشبیہ دی ہے خیر کے لیے. اور اس کا الٹ دیکھو, وویل لعبد, اور برباد ہو گیا وہ, جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقاً للخیر, اور برباد ہو گیا وہ شخص جو شر کے لیے چابی بن گیا, شر کے لیے چابی بن گیا اور خیر کے لیے تالا بن گیا. ادھر بھی چابی اور تالا اور ادھر بھی چابی اور تالا, چابی اور تالا خیر میں اور چابی اور تالا شر میں, ایک جیسے لفظ استعمال ہوئے ہیں. خیر کے لیے چابی مبارک ہو, شر کے لیے چابی برباد ہو گیا, شر کے لیے تالا مبارک ہو, خیر کے لیے تالا برباد ہو گیا. ایک جیسے لفظ اللہ کے نبی نے بھی استعمال کر کے یہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ دین ہوگا تو پھر حکومت نفع دے گی, دین ہوگا تو تلوار نفع دے گی, دین ہوگا تو سخاوت نفع دے گی, دین ہوگا تو پیسہ نفع دے گی. جب دین ہی کوئی نہ رہا تو اب اس کو لائیں کیسے؟ پہلے دین تو وجود میں آئے. دین کے وجود میں آنے کے لیے ایک ہی سبب ہے, وہ دعوت الاللہ ہے. جب دین قائم ہو جائے پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے دین کی بے شمار شکلیں ہیں, وہ سب دین کے کام ہیں. دین کے کسی کام کو دوسرے سے تقابل نہیں کرنا چاہیے, نہ ہی اس کو حقیر سمجھنا چاہیے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ بہت بڑے فساد کا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پتھر کو راستے سے ہٹانے پر بھی بخشش کی ہے, اور بلی کو پانی پلانے پر بھی بخشش کی ہے, اور کتے کو پانی پلانے پر بھی بخشش کی ہے. میرا اللہ پتہ نہیں کس کام سے راضی ہو کر جنت کے فیصلے فرما دے. لہذا جتنے دین کے کام ہیں, جب دین وجود میں آتا ہے تو پھر اس کے لیے بے شمار شعبے وجود میں آتے ہیں. وہ سارے شعبے دین ہی ہیں اور دین کا حصہ ہیں. ان میں سے کوئی بھی شعبہ ٹوٹے گا تو دوسرا اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا. نورانی قاعدہ ہی لے لو, اگر نورانی قاعدے پڑھانے والے قاری ختم ہو جائیں تو کیا ہمارے چلوں سے وہ زندہ ہوگا؟ کیا یہ درس حدیث دینے والوں سے وہ نورانی قاعدہ زندہ ہوگا؟ کیا بخاری پڑھانے والے اور مسلم پڑھانے والے اور ابن ماجہ پڑھانے والے اور جلالین پڑھانے والوں سے نورانی قاعدہ زندہ ہو سکتا ہے؟ نہیں, نورانی قاعدے کے لیے افراد تیار کرنے پڑیں گے جو نورانی قاعدہ ہی پڑھائیں. الف با تا پڑھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الف لام میم ذالک الکتاب پڑھانا ضروری ہے, اور جیم ہا خا پڑھانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنا محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمہ بن وقاص الليثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينفقها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ میں نے بخاری شریف کی پہلی روایت پوری سند کے ساتھ آپ کو سنائی ہے. جتنا اس کے سامنے بیٹھنے والا کہتا ہے میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں, میرے رب کی عزت کی قسم الف تا الف با تا پڑھانے والا بھی اتنا ہی عظیم شان کام کر رہا ہے. تو سارا دین ہی قیمتی ہے, سارا دین ہی قیمتی ہے. ہاں فرائض کا درجہ اور ہے, فرض عین کا درجہ اور ہے, اور فرض کفایہ کا درجہ اور ہے, واجب اس سے نیچے ہے, سنت موقع اس سے نیچے ہے, پھر سنت غیر موقع اس سے نیچے ہے, پھر مستحب اس سے نیچے ہے, پھر نفل سب سے نیچے ہے. تو یہ درجہ بندی تو ہے عوامر میں, لیکن دین کے ہر کام میں عظمتیں بلندیاں چھپی ہوئی ہیں, اور میرا رب ہر دین کے ہر شعبے کو محبت بھری نظروں سے ہی دیکھتا ہے, اور ہر ایک مل کر ایک نظام کائنات بنتا ہے جس سے انسانوں کو پیغام ملتا ہے, جس سے انسانوں کو روشنی ملتی ہے. لیکن ان میں جو بنیاد ہے, بنیاد جو وہ ایک بنیادی چیز یہ ہے. تو میری ایسی ضرورتیں, اور میں اللہ کے فضل سے کبھی ایسی ضرورت نہیں کرتا جو سلف سے اور ائمہ مجتہدین سے اور لغت قرآن کے خلاف جائے, ایسی ضرورت نہیں کرتا ہوں, اس کے دائرے میں کرتا ہوں. میں کوئی عالم نہیں ہوں, بس ایسے ہی عربی چند دن پڑھی, یہ فخر تو حاصل ہے. بھلے ہیں یا برے ہیں, دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اس کا تفاسیر میں ترجمہ ہے, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا, وسط درمیان میں, معتدل امت, اعتدال والی امت, نہ یہودیوں جیسے احکام ہیں اس میں اور نہ عیسائیوں جیسے احکام ہیں اس میں, شدت کے, سختی کے, انتہا کے, افراط کے, تفریط کے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, ہم نے تمہیں درمیان کی امت بنایا ہے, درمیان کی امت بنایا ہے, اور تمہارے اندر اعتدال ہے ہر چیز میں, اعتدال ہے ہر چیز میں, کوئی کمی نہیں, کوئی زیادتی نہیں. اس میں بھی ایک بڑا خوبصورت مطلب ہے, وہ کیا ہے؟ یہ وسط, جو چکی ہوتا ہے نا, چکی چکی کے میں ایک کیل ہوتا ہے, ایک کیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ وسط الاوسط کہلاتا ہے, درمیان کا کیل, درمیان کا کیل. اگر وہ نکال دو تو کیا ہوگا؟ چکی کا اوپر کا پارٹ نیچے پر آئے گا نا, اب چلے گی, اب تو چلی نہیں سکتی ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اے امت محمد, زمین اور آسمان چکی کے دو پارٹ ہیں اور تم بیچ میں ہو کیل کی طرح. تم نکلو گے نا تو یہ کائنات آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جائے گی. تمہاری تو پہل کائنات کھڑی ہوئی ہے, تمہاری تو پہل کائنات کھڑی ہوئی ہے. ایک دوسرا, تم رہے تو صحیح پر ٹیڑے ہو گئے, ٹیڑے ہو گئے, اب چکی چلے گی تو صحیح, پر دانے بھی نکلے گی, آٹا بھی نکلے گا, اور روڑ بھی نکلے گا ساتھ, یا یہ کیا مطلب ہے کہ اگر تم رہے تو صحیح اور ہو گئے ٹیڑھے تو ساری کائنات میں فساد پھیل جائے گا, ساری دنیا آگ بن جائے گی, پٹی بن جائے گی. ایک اور مطلب میں بیان کرتا ہوں, وہ کہ ذالک جعلناکم امتاً وسطا, اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ, امت واسطہ. یہ جو اگلی آیت ہے نا یہ میرے اس ترجمے سے زیادہ جوڑ کھاتی ہے, اور ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ. واسطہ کسے کہتے ہیں؟ میرے اور آپ کے درمیان یہ مائک واسطہ ہے, یہ نہ ہو تو آپ میری آواز نہیں سن سکتے. تو کو ملانے کے لیے جو چیز درمیان میں استعمال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں واسطہ. کیا کہتے ہیں؟ واسطہ. میرا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ تاکہ تم اچھا اس کو چھوڑو, ہم نے تمہیں بنایا امت واسطہ کس کے درمیان؟ اے امت محمد, آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ ہوتا تھا. انہیں میرا پتہ نہیں ہوتا تھا تو وہ میرا نبی جا کر واسطہ بنتا اور انہیں میری ذات بتاتا, میری ہستی بتاتا, میری صفات بتاتا اور انہیں میرا تعارف کرواتا تھا. اب وہ کہتا ہے لکھا تو اب کیا ہوگا, اب نبی کوئی نہیں آئے گا, اب کیا ہوگا؟ اے امت محمد, اے کوٹے والو, اب تم کہتا ہے لکھا جعلناکم امتاً وسطا, اب تم میرے اور میرے نہ جاننے والے بندوں کے درمیان واسطہ بنو گے. یہ لغت کے مطابق صحیح ترجمہ ہے, اور وہ تفسیر پر رائے اسے کہتے ہیں, نہ لغت کے مطابق ہو, نہ آئمہ مجتہدین کے مطابق ہو, نہ سلف کے اقوال کے مطابق ہو, نہ صحابہ کے اقوال کے مطابق ہو, اس کو کہتے ہیں تفسیر بر رائے. اگر ان میں سے کسی سے نہ ٹکرائے اور لغت میں گنجائش ہو تو اس کو تفسیر بر رائے نہیں کہتے. یہ بدلے تم سمجھو نہ سمجھو, لیکن بہت سے علماء آئے ہوئے ہوں گے ان کے در سے یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ بعد میں بھی مجھے پکڑ ہی نہ لیں گے یہ کون سے کہہ رہے ہو, تفسیر سے تو کہہ رہی ہوں. ہم نے تمہیں بنایا واسطہ. کیسا واسطہ؟ کہ پہلے مجھے نہیں کوئی جانتا تھا, آدم جا بتا تو واسطہ, اے نور, اے آدم, اے موسیٰ, اے عیسیٰ, اے یحییٰ, اے زکریہ, اے داؤد, اے الیاس, اے ذوالکفل, اے یفتح, اے لوط, اے یوسف, یعقوب, ہارون اور یوشع اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب, جاؤ بھائی تم واسطہ ہو. اب کیا ہوا؟ میرا حبیب آیا. اب کیا ہوا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. بس مہر لگ گئی, اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں. تو کیا اب سارے نیک ہوں گے؟ اب کوئی بدلہ ہوگا نہیں؟ ہوں گے تو پھر ان کے لیے کون واسطہ بنے گا؟ تو ان کے لیے اے میرے حبیب کی امت تم واسطہ بنو گے. اب اگلا سنو, یہ واسطہ بننے کا طریقہ کیا ہوگا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, تم گھر گھر جا کر میرا کلمہ ان کو سناؤ گے. عمومی گشت ہو رہا ہے, یہ شہادت عَلَى النَّاسِ ہے. خصوصی گشت ہو رہا ہے, یہ شہادت عَلَى النَّاسِ ہے. اب ہم سچے سے جھوٹے, گواہ کا سچا ہونا بھی تو ضروری ہے نا. گواہ جھوٹے ہو اور قاضی کو پتہ چل جائے تو کیس خارج نہیں ہو جاتا. اب گواہ سچے ہونے بھی ضروری ہیں. تو ہم جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, ساری کامیابیاں اللہ کے ہاتھ میں, یہ صرف ایک اعلان, یہ جو اعلان ہوتا ہے یہ تو اب ہمارے اپنے ساتھی بھی شرم سے کہتے ہیں دین کی باتوں کی بیٹھ جاؤ. یہ جو اعلان پورا ہے, او ہو, یہ تو ہماری پہاڑ کو اڑا کے رکھ دے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ کے پاک احکام میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقوں میں ہے. یہ ایسا بم ہے جو ساری دنیا کے ایٹم بموں کو ہلا کے رکھ دے. تو اب ہم سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں, تاکہ گواہی لگ جائے اور کیس کے مطابق اور جج گواہوں کو دے کر فیصلہ کر دے. تو آگے اللہ نے کہا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تمہارے سچے ہونے کی گواہی میرا رسول دے رہا ہے کہ تم صحیح ہو, تم سچے ہو, اور میرا رسول اس کے سچے ہونے کی گواہی میں دے رہا ہوں. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما
تم سچیوں کے جھوٹے ہو, کوئی ہمیں گواہ تو دو. تو ادھر محمد رسول اللہ بولے میں گواہ ہوں یہ سچے ہیں, میں گواہ ہوں یہ سچے ہیں. محمد رسول اللہ سچے ہیں
اس کے لیے گواہی کون دے گا؟ تو عرشوں سے رب کی آواز آئی، میں گواہ ہوں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ میری زبان اس کی ہے، بول اس کے رب کا ہے، کلام یہ بول رہا ہے اور پیچھے بولنے والا اس کا رب ہے، زبان اس کی ہے، کلام رب کا ہے، پیغام یہ سنا رہا ہے، پہنچانے والا اللہ ہے، بتا یہ رہا ہے، دینے والا اللہ ہے، سمجھا یہ رہا ہے، نظر اور نازل کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ ہے جس نے میرے رب میرے نبی کے سینے کے اوپر اس کو اتارا ہے۔ لا تحرک به لسانک لتعجلب ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ وإنه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح العمین علی قلبک لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ یہ ساری چیزیں متقی کرو تو پھر تمہیں پتا چلے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ تم تو ڈاکٹر بن کے خوش ہو گئے اور ہماری حیثیت کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ میں واسطہ بنوں، اللہ کے اللہ اور بندوں کے درمیان میں واسطہ بنوں، میں واسطہ بنوں، میں واسطہ بنوں، ہے کوئی یہ کرنے والی بات میرے جیسا حقیر؟ ورنہ قربان جاؤں، میرے اللہ نے کہا کہیں ان کو شک نہ پڑ جائے، میرا نبی تسلی کروا، ان کی تسلی کروا، یہ کہیں گے ہم خود تو عمل کرتے نہیں، ہم اوروں کو تبلیغ کیسے کریں۔ دو تین دن پہلے میں نے اس کو بڑا تفصیل سے بتایا تھا، لما تقولون ما لا تفعلون کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے، ہم خود تو عمل کرتے نہیں، ہم اوروں کو کیا تبلیغ کریں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، میں پھر دوہراتا ہوں، کہ بہت ہمیں نیا مجمع ہوا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، بھائی اللہ کو میں نے تبلیغ کرتا، تیری اپنی داڑھی ہے نہیں ہمیں کہتا ہے تو اللہ کے راستے میں جاؤ، تیری اپنا منہ سیدھا ہے نہیں ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، پہلے جا اپنا منہ سیدھا کر پھر ہمیں تبلیغ کرنا، یا پہلے بچوں کو نیک کر پھر ہمیں آ کے تبلیغ کرنا، یہ جو باتیں سنتے ہو نہیں سنتے ہو؟ اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ کہتا ہے کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، لہذا مت کرو اس کی تبلیغ، پہلے عمل کرو پھر تبلیغ کرو، پھر تو سارا تبلیغ کا کام ختم، کیونکہ دنیا میں کوئی انسان پاکیزہ نہیں، معصوم نہیں، سوائے نبیوں کے، سوائے نبیوں کے، سوائے نبیوں کے، معصوم تو صحابہ بھی نہیں، ہاں مغفور ہیں، خطائیں ہوئی، میرے اللہ نے کہا جاؤ جنت ہے، جاؤ جنت ہے، میرے نبی کا دیدار ہی کافی ہے تمہارے عمل کے لیے، بس جن آنکھوں نے میرے نبی کو دیکھا ان پہ دوزخ حرام ہے، جاؤ پہنچ کرو۔ کیا عظیم لوگ تھے ویسے، کیا عظیم لوگ تھے، شیخ عبد القادر جیلانی جو اولیاء کرام کے سرتاج ہیں، ان کے ایک خلیفہ خلفاء کتنے بڑے ہوتے تھے اس زمانے میں، وہ کہنے کہ کاش ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو ان کو کنٹھوں پہ بٹھاتے، ان کو قدم زمین پہ نہ لگنے دیتے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تو ابو جہل سے بھی بڑا نبی کا دشمن ہوتا، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، جو سب سے خوبصورت دل تھے ان کو اپنے نبی کا صحابی بنایا، ایویں نہیں کوئی اپنی مرضی سے صحابی بن گیا، تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ تو نبی کی صحبت میں ہوتا، وہ چنے ہوئے دل تھے، وہ چھانٹے ہوئے دل تھے، وہ پسندیدہ قلوب تھے جنہیں میرے خالق نے چنا، اور پھر ان پر ایسا راضی ہوا تاکہ کلن وعد اللہ بالحسنا، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا۔ کیا عظیم لوگ تھے کہ دنیا میں رہتے ہوئے بشارت مل رہی ہے، دس آدمی سنو، آپ مجلس میں تشریف فرما ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، اور آپ نے کہا سنو ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، اور سعد جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، سعید بن زید جنتی ہے، یہ دس میں ان سے راضی ہوں، اللہ بھی ان سے راضی ہے، یہ جنتی لوگ ہیں، اگر تم ان میں دس میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی دل میں بغض لے کے مر گئے تو اللہ تمہیں منہ کے بل جہنم کی آگ میں گرائے گا۔ کیا عظیم انسان سے، کیا جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کر لے، سبحان، ام ایمن حبشی عورت ہے، بلال ابھی کیا بات ہے اللہ کا بندہ، میں جب جنت میں جاتا ہوں تیرے قدموں کی آواز آگے آگے ہوتی ہے، کیسے لوگ تھے بھائی، کیا عجب لوگ تھے،
تیار کردہ
یہ صرف دیدار نبی تھا، دیدار نبی تھا، دیدار نبی تھا، اللہ نے ایسے نہیں صحابی چن کے رکھ دیے، چنا سوری کائنات میں سے اور انہیں اپنے حبیب کا ساتھی بنایا، معصوم نہیں تھے، خطائیں ہوئیں، اور ایسے عالی مقام پر تھے کہ اللہ نے کہا معاف جاؤ جنت. اور اللہ کے دربار میں صادقیت جو پہلے دین کے کام میں لگے ہوں, جو ان کی خطاؤں کو چھیڑے گا نا, اس کے ایمان کا بھی خطرہ ہے. وہ انسان تو نہیں نا, کامل تو نہیں ہے, کامل تو نہیں ہے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تباہ تھے حج میں, ان کو آنے میں دیر ہو گئی, استنجے کا تقاضا, لوگ سارے کھڑے حج والے اور وہ دیر ہو گئی. وہ آئے اونٹنی پہ سوار ہوئے تو لوگوں نے دیکھا وہ کالے حبشی تھے, تو یمن کے لوگوں نے کہا اس کالے کی وجہ سے ہم سب کو روکے رکھا اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد. جتنے نے یہ بول بولا تھا سارے مرتد ہو گئے تھے, اللہ نے ایمانی صرف کر لیا تھا. اللہ کے ہاں پرانا ہونا بڑا وزن رکھتا ہے, نیا نیا گرم گرم خون تبلیغ میں ہے, وہ اپنے بڑوں کا احترام نہیں کرتے, خطرے میں ہیں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. لہذا میں نماز نہیں پڑھتا, میں نماز کی تبلیغ نہیں کروں گا. میں نے داڑھی نہیں رکھی, میں داڑھی کی تبلیغ نہیں کروں گا. میں سود کھاتا ہوں, میں کسی کو سود سے نہیں روکوں گا. اچھا میں پوری آیت کو ایک دفعہ آگے بھی پڑھ لیں. کبر مقتن عند اللہ ان تقول ما لا تفعلون, بڑا کبیرہ گناہ ہے, بڑا کبیرہ گناہ ہے کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں, تم وہ کہو جو کرتے نہیں. میری بات کان کھول کے سننا, میں بہت تھکا ہوا ہوں اور گلا میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے, میں ضروری سمجھ کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرا اللہ کہہ رہا ہے بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, تم وہ کہو جو کرتے نہیں. اب میں چند مثالیں دیتا ہوں, پھر اس کو قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھو. ایک ان پڑھ باپ کہتا ہے بیٹا تو جا قرآن پڑھ لے, اس کو سورت فاتحہ بھی نہیں آتی, تو یہ کبیرہ گناہ ہوا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہوا ہے. ارے بولو کبر مقتن, کبر مقتن نہیں, جو آج کا ماحول ہے اس کے مطابق پھر یہ کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتن بڑا کبیرہ گناہ ہے, تم وہ کہو جو کرتے نہیں. بیٹا قرآن پڑھ لے. وہ کہا ابا تو آپ کا پہلے پڑھ دوں تب فاتحہ میں نہیں پڑھ رہا, میں کیوں نہ پڑھ. تو وہ بچہ کتنا ہلاک ہو جائے گا. ایک نشے کے مارے ہوئے آج ایک آدمی نے دوسرے بچے کو سمجھایا, بیٹا نشہ نہ کرنا, میں تباہ ہو گیا ہوں, نشہ نہ کرنا, اب یہ کبیرہ گناہ ہے. کبر مقتن, کبر مقتن بڑا کبیرہ گناہ ہے, تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہو. اب یہ خود تو نشہ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا نہ کر, تو قرآن کے مطابق جو تم سمجھے ہو اس کے مطابق یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جس کو کون کہتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے؟ ایک بے نمازی, بے نمازی باپ چاہتا ہے میرا بچہ نماز پڑھے, کہہ رہے بیٹا نماز پڑھ لیا کر, بیٹا نماز پڑھا کر, تو کیا یہ کبیرہ گناہ ہے؟ کبر مقتن, کبر مقتن بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے, تم وہ کرو جو کرتے نہیں. مولوی صاحب تو بےچارے اکثر فقیر غریب ہوتے ہیں, ان کی تنخواہیں اتنی تھوڑی ہوتی ہیں کہ رونا ہی آتا ہے کہ بدلے ہمارے لوگوں کے اندر کتنی بے حسی اور بے دردی کی انتہا ہے کہ اتنی تھوڑی تنخواہ ہے کہ وہ خود بیمار ہو جائے, نگر زکام بھی ہو جائے نا تو اس کی دوائی اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتا. ایک مینیجر رکھیں گے اس کو 20,000 تنخواہ دیں اور مولوی کی 1500, 2000, 3, اور کتنی ہوتی ہے تنخواہ مولویوں کی؟ 3000 ہے, 1500, 3000. تو یہ پیسہ قبروں میں لے جاؤ گے؟ کس قدر ظلم و ستم ہے. وہ 3000 میں مہینہ کیسے گزارتا ہے؟ ہم مولا صاحب خان صاحب رحمت اللہ کے ساتھ ایک بڑے ڈاکٹر نے دعوت کی تھی, کھانے میں بھی ساتھ تھا, تو ڈاکٹر صاحب بڑی حقارت سے کہنے لگے, ساتھ ایک اور ساتھی بیٹھے تھے ایک بڑے عالم, کہا حضرت یہ ہمارے کاری کو تو سمجھاؤ, ہم اس کو 1500 دیتے ہیں, کہتے ہیں میری تنخواہ بڑھا میرا گزارا نہیں ہوتا. تو مولانا صاحب نے ہنس کے کہا اصل میں ان کو کہیں سے پتا چل گیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا صرف ایک دن کا ناشتہ 1500 کا ہوتا ہے, تو اس دن سے وہ کہتا کر رہا ہے کہ تمہارا تو ایک دن کا ناشتہ 1500 کا ہے, تو میرے 4 بچے ہیں, میری تنخواہ تھوڑی تو بڑھا دو. اللہ کے واسطے غور کرو, غور کرو, کتنے محسن اعظم ہیں جنہوں نے اللہ کی مسجدوں کو آباد کیا ہوا ہے اور جنہوں نے تھوڑی تھوڑی تنخواہ پر تمہارے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اپنے آپ کو تباہ کیا ہوا ہے, ٹانگیں جڑ گئی ان کی, گھٹنے جواب دے گئے. ان سے تو تم خود آ کر پوچھتے اور ان کی ضرورتیں معلوم کرتے. الٹا وہ کوئی اپنی مجبوری کی وجہ سے کوئی بات بس کہہ دیا کہ بیٹھے, تم مخلوق سے سوال کرتے ہو, اللہ سے ہونے کو نہیں بولتے ہو, اللہ سے ہوتا ہے, جاؤ اللہ سے مانگو. کیا ظلم و ستم ہے. اور میں تمہارا بھی کیا قصور ہے, جب دین کی عظمت اٹھ گئی تو دین والوں کی عظمت بھی اٹھ گئی, جب دین کا احترام گیا تو دین والوں کا بھی احترام. ہاں سنو میں کیا کہنے لگا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے نے سورت فاتحہ یاد کی استاد سے, سورت فاتحہ قرآن نہیں کیا, سورت فاتحہ, انہوں نے اس کی خوشی میں ان کو 1000 دینار بھیجا. وہ 1000 دینار آج کا 15 لاکھ روپیہ بنتا ہے. قدر قدر. ابھی ایک ہمارا ساتھی فیصلہ باد کا بتا رہا تھا کہ ہم نے اپنے امام مسجد کے تنخواہ 5000 کی تو محلے کے تاجر کہنے کے مولویوں کو کس کے رکھا جاتا ہے, ان کا مزاج خراب کر رہے, 5000 دے کے اور سارے نمازی بے نمازی نہیں نمازی. کیا کروں میں, سن ہم کہاں کہاں کوئی آدمی اپنے زخموں پر پھندے رکھے, یہاں پر رواں رواں داغدار ہے. ایک دکان کے سنبھالنے والے کو 50000 دینے کو تیار, 1 لاکھ دینے کو تیار, پوری مل کے سنبھالنے والے لوگ 5-5 لاکھ روپیہ تنخواہ لے رہے ہیں اور امام مسجد 1500. میں سرحد گیا 800 روپیہ تنخواہ. میرا گلے کا فرق ہے, پٹھانو تم وہ تمہیں قبر میں لے جاؤ گے پیسے, کیا کرو گے. یہ پنوں کی بات. تو اہل علم کی قدر کرو. اہل مسجد اعلان ایک حدیث سناؤں. ہاں قیامت کے دن اعلان ہوگا, این الائمہ, امام مسجد کدھر ہے, بھجی میں ڈاکٹر ہوں پچھڑ, بھجی میں سردار ہوں پچھڑ, این الائمہ, یہ میں ایسے اضافہ کر رہا ہوں ذرا بات دلچسپ کرنے کے لیے, ہے نہیں, این الائمہ, امام مسجد کدھر ہے, امام مسجد کدھر ہے. بھجی میں مسجد کا متولی تھا, وہ کوئٹے کے بازار میں میرا بہت بڑا کاروبار تھا, ایشیا فین پچھڑ پچھڑ, این الائمہ, امام مسجد کدھر ہے. کہا جی ہم حاضر مسکین. این الفقہا, علماء کدھر ہیں, علماء کدھر ہیں. کہا جی مدرسہ ہم نے بنایا تھا, سارا دھندا ہم نے جمع کیا تھا, پچھڑو. این الفقہا, علماء کدھر ہیں. کہا جی ہم حاضر ہیں. این المؤذنون, این المؤذنون, اذان دینے والے کدھر ہیں, اذان دینے والے جو تمہاری نظر میں انسان بھی نہیں ہوتا ہے. کہا جی میں حاضر ہوں. کہا تم تینوں باہر آ جاؤ, تینوں باہر آ جاؤ, تینوں طبقات باہر آ جاؤ. تو یہ تینوں باہر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کہے گا ان کے لیے ممبر بچھاؤ, ان کو موتیوں کے ممبر پر اللہ بٹھائے گا, کہے گا تم مزے کرو میں ان کا حساب لے لوں. میرا جو والد تھا نا رحمت اللہ علیہ, وہ ایک بڑا زمیندار اور بڑا عجیب جیسے ہوتا ہے زمیندار پنجاب کا, لیکن اس میں ایک عمر شخص تھا وہ علماء کی بڑی خدمت کرتا تھا. اور میں مدرسے پڑھنے لگا, ارادہ کیا تو مجھے گھر سے نکال دیا. گھر پر 3-4 سال بعد راضی ہو گئے. تو میں نے ایک دن کہا آپ کو پتا بھی ہے یہ جو میں علم میں لگا ہوں آپ کی وجہ سے لگا ہوں, میں کیوں کہا کیا تم مولوی بن. میں نے کہا تم علماء, آپ علماء کی خدمت نہ کرتے تو مجھے یہ چیز نہ ملتی. یہ لکھا ہے جو علماء کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی اولاد میں سے کسی کو علم کی راہوں پہ لگا دیتا ہے. میں کہا آپ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ راستہ دکھایا. تو میرے بھائیو جی میں تقول فائرون, اہل علم کی قدر کیا کرو, اہل علم کی ان کی ضرورتوں کا حال معلوم رکھا کرو اور خود پہنچ پہنچ کے ان کے پاس پہنچا ہے. اب تمہیں جنید بغدادی تو نہیں ملیں گے, اب تم ڈھونڈنے لگو کہ ابو حنیفہ جیسا نظر آئے, اور اب تمہیں ڈھونڈنے لگو کہ ہمیں یہاں مسلم جیسا نظر آئے, پھر تم اپنے آپ کو جیسے تم ہوگے ویسے علماء ہوگے نا. وہ جو تھا نا مامون رشید خلیفہ, اسے ایک آدمی نے کہا کیسا خلیفہ بنا کرتا ہے, تو یہ پتہ نہیں عمر کیسا تھا, پاٹ لگے کپڑے پہنتا تھا اور کوئی ہٹو بچوں کا شور نہ تھا, تو کیسا متکبر جادر خلیفہ ہے, تو اپنے عمر کا طریقہ اختیار کر. وہ بڑا مہتار تھا, کہنے لگا عمر جب ایسا تھا نا تو عمر کے عوام سے ابو ہریرہ, پہلے تم ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بن جاؤں گا, تم تو رہو بدماش اور مجھے کہو میں عمر بنوں تو تم تو مجھے ویسے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو. بھائی جو آج کا پستی کا دور ہے اسی کے حساب سے علم کی نسبت ہوگی, اسی کے حساب سے تقوی کی نسبت ہوگی, اسی کے حساب. تم سنو آخری دور میں جب کچھ نہیں رہے گا, نہ کلمہ نہ نماز نہ قرآن, قرآن بھی اٹھا لیا جائے گا لیکن مسلمان ہوں گے, قرآن اٹھ جائے گا مسلمان ہوں گے, تو مرد عورت سڑک پہ دنا کر رہے ہوں گے, ایک آدمی کہے گا یار یہ سڑک پہ نہ کرو دیوار کے پیچھے کرو, آپ نے کہا وہ اس زمانے کے ابو بکر جیسا درجہ پائے گا اور عمر جیسا درجہ پائے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہ کر کے یا ذرا دیوار کے پیچھے کر لو. تو اب تم سو سال پیچھے کے علماء کو کہو تو ایسے تھے, یہ کہتے ہیں سو سال پہلے کے عوام کہتے تھے. بتاؤں ایک چور نے نا ایک جیب کترے نے آ کر اپنے استاد کو 2 روپے دیے, دلی کا ایک جیب کترا تھا اس کے سارے چھیڑے سارا دن کام کر, تو اس نے 2 روپے دیے, تو اس نے کہا بے وقوف آج سارا دن 2 روپے کما کے لایا ہے. کہنے استاد جی آج بڑا موٹا مال مارا تھا, آج بڑا موٹا مال ہاتھ میں آیا تھا, آج ایک گورے کی جیب کاٹی تھی, گورے کی انگریز کی, بڑے پیسے تھے, جب میں لے کے نکلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن حصہ لے سکا, میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میری امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں نے کہا میری وجہ سے میرا رسول شرمندہ نہ ہو جائے, میں نے جا کے واپس کر دیا. اور یہ 2 روپے لگا, یہ زمانے کا چور تھا. تو آج کا تو 5 وقت کا نمازی سٹا کھیل رہا ہے, ہر سال حج کرنے والا سود پہ پیسے دے رہا ہے اور جوا کھیل رہا ہے, اور معمولی بات پہ قتل کر دینا ایسا جیسے مکھی کو مار دیا. تو اس نسبت سے دیکھو نا, پہلے آپ بڑے نیک لوگ ہو, آپ کے یہاں بہت خیر ہے بہت بھلائی ہے, پنجاب کی برائیاں یہاں اتنی نہیں پہنچی ہیں, اللہ کا شکر ادا کرو بڑی عافیت میں ہو. جی میں کپور لوں نہ مارا تو پڑھ لوں, بیٹا نماز پڑھ لیا تھا, ابا بہت کبیرہ گناہ کر رہے ہیں تمہیں, خود تو پڑھتا نہیں, مجھے کہتا نماز پڑھ. اللہ کہتا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, بڑا کبیرہ گناہ ہے تم کرتے ہو اور کہتے ہو, تو یہ ہے کبیرہ گناہ ہے. میں جو اپنے بیٹے سے کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھ تو یہ کبیرہ گناہ ہے. تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ تو نہیں جو ہم لوگ سمجھے ہوئے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ آپ نے نماز پڑھ لی جی با جماعت تکبیر اولا کے ساتھ, پڑھی کوئی نہیں, لما تقولون ما لا تفعلون, سمجھ رہے ہو؟ روزہ رکھا ہے جی, آج بڑا لگ رہا ہے, 2 پراٹھے ہونے کھا کے آیا بیٹھا ہے جی, بڑا لگ رہا ہے, پیاس بڑی لگ رہی, لما تقولون ما لا تفعلون. میں نے کبھی کسی کا حق نہیں کھایا, نہ ایک پیسہ میرے اوپر حرام ہے, اور روزانہ جیب رشوت سے بھر کے لے جاتا ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اب یہ ٹھیک ہے, کبیرا مقتن, بہت کبیرہ گناہ ہے کہ تم وہ کہہ رہے ہو جو تم نے کیا نہیں. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ وہ نہیں ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھتا تو کسی کو نماز کی دعوت نہ دوں, یہ تمہارے ذمے ہے کہ مجھے بھلائی کی سزا لگانی ہے, مجھے اللہ کے پیغام کو سنانا ہے, اور میں تمہیں کیا سناؤں. کبھی دور تھا چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں ایک شور کا گل تھا, کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جو زخار کچھ باقی, پتا تھا باغ بارو رو یہاں گنچا یہاں گل تھا. یہ دعوت ایسی طاقتور چیز ہے, ایک فتنہ اٹھا, اب عباسی دور میں بنو عباس حضرت عباس کی اولاد نے حکومت کی 132 ہجری سے لے کر 656 ہجری تک 35 بادشاہ آئے اس خاندان میں. 656 میں ہلاکو خان نے آ کر ان کے حکومت کو ختم کیا. اس میں ہارون اور مامون باپ بیٹا بڑے مشہور ہوئے ہیں. مامون کے دور میں ایک فتنہ اٹھا قرآن کے عقیدے کے بارے میں, اگر اس پر وہ لوگوں کو لے آتا تو قرآن میں تحریف ہو جاتی اور سارا دین زیر و زبر ہو جاتا. وہ اس نے اپنے بھائی معتصم کو مرتے ہوئے وصیت کی, میری وصیت پہ جمے رہنا, میرے عقیدے پر جمے رہنا. علماء شہید کر دیے گئے, کچھ پروکوش ہو گئے, کچھ بھاگ گئے, کئیوں نے کلمہ کفر کہہ کر بعد میں توبہ کر لی. میدان میں ایک آدمی کھڑا رہ گیا بوڑھا, احمد بن حنبل, امام احمد بن حنبل. ایک آدمی میدان میں رہ گیا. سر دھڑ کی بات یہ ہے, اسلامی تاریخ میں دو آدمیوں کے بارے میں یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ یہ نہ ہوتا تو دین نہ رہتا, یہ نہ ہوتا تو اللہ کا نام نہ رہتا. ایک ابو بکر کے بارے میں جب مرتد قبائل کے مقابلے میں ابو بکر اکیلا کھڑا ہوا ہے اور سارا عرب پست ہو گیا اور سارا عرب مست اور بغاوت میں آ گیا اور سارے صحابہ ہمت چھوڑ گئے اور کہا یا رسول اللہ, اے ابو بکر بل ان کی زکات چھوڑ دے, نماز قبول کر لے. تو ابو بکر منبر پر آئے اور کہا ان اللہ بعث محمدا والحق کل شریف والاسلام غریب فرید فدرس حبله وقل اهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعلهم الامه الباقيه الوسطى فوالله لا ابرح بامر الله واجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعده ويفي لنا عهده ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنه ويبقى من بقي منا وارث عباده في الارض ان الله قال وليس لبعده خلف وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا فوالله لو منعوني عقالا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اقبل معهم الشجر والحجر والمدر والجن والانس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله ان الله لم يفرق بین الصلاۃ والزکاۃ. یہ وہ عالمگیر اور تاریخی خطبہ ہے جس نے نظام کائنات کو بدل کے رکھ دیا. اور پھر لوگوں صحابہ نے کہا اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اللہ کا نام نہ رہتا. اور پھر اس کے 250 سال کے بعد یہ بات علماء اور اس زمانے کے لوگوں نے کہی, اگر احمد بن حنبل نہ ہوتے تو اللہ کا نام مٹ جاتا. یہ وہ آدمی تھا جس کے جنازے پر 13 لاکھ انسانوں نے شرکت کی اور اس کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودی عیسائی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا. یہ وہ ہستی تھا کہ مر کے بھی ہدایت کا ذریعہ. اب مناظرہ ہوا 3 دن احمد بن ابی داود, آگے معتزلہ فرقے کا وکیل بھی احمد اور حق کا وکیل بھی احمد, ادھر بن حنبل ادھر بن ابی داود. 4th دن آ گیا اور ان کو پتا تھا آج مجھے قتل کریں گے یا بڑی شدید سزا دیں گے. تو جب ان کو جیل سے لا رہے تھے زنجیروں میں اور یہ چل رہے تھے محل کی طرف اور سڑکوں پہ لوٹ گھیرا ڈالے ہوئے اور اوپر چھتوں پر عورتیں چڑی ہوئی کہ دیکھو آج کیا ہوتا ہے, تو امام وقت یہ کہتا جا رہا ہے اپنے دل میں کہ میں کیوں جان قربان کروں اور میں بوڑھا آدمی ان کے کوڑے کیوں کھاؤں. جیسے اور علماء نے کلمہ کفر کہا میں بھی کہہ دوں گا اور اپنی جان بچا کے استغفار کروں گا. اس بڑھاپے میں اور 60 سال کی عمر, اس بڑھاپے میں کوڑے کہاں سے کھاؤں. کیا یہ میرے دل میں باتیں آ رہی تھیں کہ اچانک مجمع میں ایک شور سمجھا کہ ایک آدمی نا بڑے زور سے مجمع کو چیر پر وہ آ رہا تھا, لمبے قد والا, اور لوگوں کو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. تو اس کی آواز سے میرا سر اٹھا تو میں نے دیکھا ایک بڑا وجیل لمبا آدمی کہہ رہا ہے زور سے احمد احمد احمد. میں کہا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. کہ میں ابو الحیثم ہوں, میرا نام ابو الحیثم ہے, میں بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں, سب سے بڑا ڈاکو ہوں اور محکمہ پولیس کے رجسٹروں میں لکھا پڑا ہے کہ اب تک چوری کے جرم میں 18,000 کوڑے کھا چکا ہوں, میں نے چوری کو نہیں چھوڑا. دیکھو کہیں تو عباسیوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا, کہیں ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑ دینا. امام احمد بن حنبل نے فرمایا مجھے لگا جیسے میرے اندر نئی روح پیدا ہو گئی اور میں نے کہا میں تک مروں گا پر میں کبھی 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 حق نہ چھوڑوں گا. چور کی تبلیغ نے یہ امام وقت پہ اثر دکھایا.
پیوش پاگل پن